أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ملك درود بيجي محمد وآل محمد. عزیزان محترم، انجمن غلامان علی اصغر کی جانب سے شب عزا منعقد کی جا رہی ہے، اس کی پہلی نشست میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. سورہ توبہ کی 36ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ مہینے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حساب سے 12 ہیں، کہ جس دن اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرام ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں میں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالنا. گفتگو کیا ہے کہ خداوند عالم مہینوں کے حساب کو بتا رہا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ تعداد آج کے زمانے کی نہیں ہے، بلکہ کب سے ہے؟ جب لوح محفوظ میں اللہ کا علم موجود تھا، وہاں پہ خدا نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. اور ایک میں سے 4 مہینے حرام. 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحجہ. یہ 4 مہینے حرام ہیں. اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں قتل کرنا حرام ہے. اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی دیت دو برابر ہو جائے گی. اب یہ مقدس محترم مہینے ہیں، ان میں اللہ نے جنگ کرنا حرام قرار دی ہے. یعنی اتنے محترم مہینے، محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے. اب کہا کہ 12 مہینے جس کی تعداد اللہ کے نزدیک واضح ہے، مشخص معلوم ہے، اور 4 مہینے حرام کے. ذالک دین القیم، یہی دین قائم ہے، یہی قائم رہنے والا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. عزیزان گرامی، اگر ظاہری طور پر مراد لیا جائے تو مہینے کا حساب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چاند سے شروع ہوتا ہے. چاند کی تخلیق کب ہو رہی ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد. توجہ رکھے گا. اب بعض نے کہا یہ چاند، سائنسی اعتبار سے بتا رہا ہوں، چاند دنیا کا حصہ تھا، بعض نے کہا الگ سے تھا، بعض نے کہا نظام شمسی سے کے تحت سورج کا در حقیقت ایک حصہ ہے. اب اس میں بحث ہے، سائنس نے بڑی بحث کی، میں اس وادی میں وارد ہونا نہیں چاہتا. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہینے کا، اسلامی مہینے کا آغاز کب سے ہے؟ کہ جب چاند ہوتا ہے، چاند ہلال ہوتا ہے. جیسے ہی نمودار ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قمر بنتا ہے، منادل طے کر کے چودھویں کا چاند ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا سفر گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر آخری دنوں میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور پھر جب پہلی آتی ہے تو پھر وہی ہلال دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ لیکن مہینوں کا حساب تو دنیا میں آنے کے بعد چاند کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نظام قدرت میں ہم نے جو مہینے بنائے ہیں اس کا علم ہمارے علم کے مطابق بہت پہلے سے ہے۔ توجہ کی آپ نے، آج کی جو مجلس ہے وہ انتہائی سنجیدہ ایک موضوع میں لے کر آیا ہوں، اور شاید بہت ہی کم آپ کا اتفاق ہو اس موضوع پہ مجلس سننے کا، میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن بہت ہی کم ایسی مجلس ہوگی کہ جو آپ نے اس موضوع پہ سنی ہوگی، اور یہ خالصتاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہے، یہ خالصتاً امام زمانہ علیہ السلام سے ہے کہ نور بلاول کو امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہوگا، اور چونکہ ہم زمانے غیبت میں تو ہم پہ لازم و فرض ہے کہ اپنے امام کو یاد رکھیں، ہر مجلس میں یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ ہر دعا میں ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں ہر دعا میں یاد رکھتا ہے، تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ملکی درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب یہ جو مہینے کا حساب ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد ہے، خدا نے تو ان کو پہلے سے مقرر کر دیا ہے، اسماء بھی مقرر کیے جا چکے ہیں اور ان کی تعداد بھی مقرر کی جا چکی ہے۔ اب مثلا کوئی اگر قرآن کو کافی سمجھے اور اہل بیت کو چھوڑ دے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر جو ہیں جن کے پاس علم من الکتاب نہیں ہے، جن کے پاس علم الکتاب ہے، توجہ رکھے گا، علم من الکتاب آصف بن برخیہ کے پاس تھا کہ جو پلک جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا تھا، انی آتی کا، میں پلک جھپکتے اس تخت بلقیس کو لے آؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ علم من الکتاب تھا، کتاب کے حصے میں سے کچھ حصے کا علم اس کے پاس تھا، لیکن علی وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، پوری کتاب الکتاب کا علم ہے، توجہ، من الکتاب نہیں ہے، من بیانیہ نہیں ہے، علی اس وہ ہستی ہے جس کے بعد علم الکتاب ہے۔ تو کتاب کس پہ نازل ہوئی ہے؟ سرکار دو جہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ اب سرکار کہہ رہے کتاب مجھ پہ نازل ہوئی ہے، میرے پاس کل علم ہے، لیکن یاد رکھو من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جو جس کا میں مولا ہوں تو میرے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو اگر میرے بعد جو مولا بنے گا اس کے پاس بھی کل کتاب کا علم ہو، کے بعد بھی کل کتاب کا علم ہوگا۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس پورا علم موجود ہے، اس لیے قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی اہل قرآن سے پوچھو کہ اگر تم کو علم نہ ہو، ملکی درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ایک فکر کیا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے۔ اگر علم اہل بیت نہ ہو، اگر تفسیر اہل بیت نہ ہو، کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ وہ تین بس زیتون، لوگ کہیں گے یہ تو کسی کھانے والی چیز کا نام ہے، تین زیتون جی، وہ تور سینی یا تور سینا جس کو کہا جاتا ہے، وہ تور سینا کیا بھی پہاڑ ہے جی، کوہ تور جس کو کہا جاتا ہے، لیکن کون بتائے گا؟ روایات اہل بیت بتائیں گی۔ تو وہ تین و زیتون سے مراد جس کی خدا قسم کھا رہا ہے، اس سے مراد حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جس کے بعد علم الکتاب ہے، جو اہل ذکر ہے، جن کے لیے انما یرید اللہ۔ اب انسان کیا ہے؟ تور سینا کسے کہا جاتا ہے؟ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر قرآن کا ظاہری علم لیا جائے تو کوئی نہیں بتا سکتا، کون بتائے گا؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مرج البحرین یا تقیان، یہ دو دریاں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان میں سے ایک دریا دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا، تو ظاہری طور پہ کہ دو دریاں ہیں ساتھ چل رہے، لیکن روایات سے اہل بیت بتائیں گی، آل محمد کا علم بتائے گا، ایک دریا سے مراد علی مرتضیٰ ہے، ایک سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ پھر یہ خروج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لؤلؤ اور مرجان قیمتی موتی نکلتے ہیں، قیمتی موتی سے مراد کون ہے؟ حسن و حسين عليه الصلاة والسلام ملك درود بيجي محمد وآل محمد. اگر روایات اہل بیت نہ ہوں تو انسان کہے گا یہ تو پتھر ہیں، یہ تو عام دریاں ہیں، یہ تو پہاڑ ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا، ظاہری جو مجتہدین نے توضیح مسائل کیے اہل بیت کے کلام کی اور روایات کی روشنی میں، آپ بغیر وضو اور طہارت کے قرآن کے الفاظ کو جو عربی میں لکھے ہوئے ہیں اس کو مس نہیں کر سکتے، اس کو نہیں چھو سکتے. یعنی قرآن کے ظاہر کو بھی انسان بغیر طہارت کے، طہارت سے مراد وضو یا غسل ہے، عام طہارت مراد نہیں ہاتھ دھو کے لگا لیا، نہیں، بلکہ حتیٰ کہ قرآن کا وہ ترجمہ کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لکھا اس کو بھی نہیں چھو سکتے. اہل بیت اور انبیاء کے اسماء گرامی کو بھی بنا بر احتیاط واجب نہیں چھو سکتے. لا یمسوہ، اس کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے. الا المطہرون، کہ جو طہارت یافتہ ہے. تو یہ عام انسان کے لیے ہے کہ اگر تو طہارت یافتہ ہے تو قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کے ظاہر کو نہیں، قرآن کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، صرف وہ پہنچ سکتا ہے جو طہارت یافتہ ہوتا ہے، جو طہارت یافتہ ہوتا ہے. اب قرآن نے آواز دی، انما یرید لبے، طہارت یافتہ کون ہے، مطہر کون ہے؟ توجہ رکھے گا، ایک ہوتا ہے مطہر، پاک کرنے والا اپنے آپ کو. آپ اپنے ہاتھ کو پاک کرتے ہیں، آپ مطہر بن جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ مطہر بن جاتا ہے. توجہ رکھے گا، مطہر یعنی جس کو پاک کر دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے مطہرون کون ہیں، جن کو اللہ پاک کر رہا ہے. آواز دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیٹا یہ سادہ پانی لے کے آئیے، ٹھنڈا پانی ہے، معذرت، اور اس کو ڈھانک دیجیے. مولوی صاحب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ایک تو آپ ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں، وہ اوپر سے ڈینگی چل رہا ہے، اوپر سے آپ کھلا بھی چھوڑ رہے ہیں، تو تھوڑا سا خیال کیجیے کہ جی مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. طہارت یافتہ کون ہے؟ اہل بیت، کے جن سے دور کر دیا اللہ نے، ارادہ کیا کہ آپ سے دور رکھیں. تو بغیر اہل بیت کے، اذان کرام یاد رکھے گا، کوئی حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو 12 مہینے ہیں، توجہ رکھے گا، جن میں سے 4 حرام ہیں. اب آئیے روایات کی طرف، توجہ رکھے گا. لیکن روایت سے پہلے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں، قمری مہینے جنہیں کہا جاتا ہے، یہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. سورج کو دیکھنے کی کوئی دعا نہیں ہوتی، چاند کو دیکھنے کی دعا ہے یا نہیں؟ آئمہ کی دعائیں ہیں چاند ہو جائے، امام سجاد کی دعا ہے چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے تھے. سورج کو دیکھنے کی کوئی دعا نہیں، کیوں؟ کیونکہ سورج سے ہمارا حساب کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورج اس نظام شمسی میں بہت ایکٹیو رول پلے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں کہ چاند کے ذریعے سے، یہ چاند کے ذریعے سے کیوں؟ روایات میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سورج سے روشنی لو، جب سورج چلا جائے تو چاند سے روشنی لو، جب چاند چلا جائے تو فرقدین سے، زہرہ سے روشنی لو، زہرہ چلا جائے تو فرقدین سے روشنی لو. سرکار سے پوچھا یہ چاند کون ہے، سورج کون ہے؟ فرمایا میں سورج ہوں، علی مرتضیٰ چاند ہے. وشم سے وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم جب وہ زوباشی کرے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے پیچھے. نظام شمسی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی لے کر پہنچاتا ہے. وہ شمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، قمر سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، یعنی علی در حقیقت محمد کے پیچھے پیچھے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا تھا. اس طریقے سے جو کچھ بھی علی کے پاس ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. इसलिए फरमाया आना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, तवज्जो रखिएगा, एक नूर से। अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल किया और फिर मुस्तफ़ा के नूर से अली को खल किया। मिल दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो चांद को देखने की दुआ है, यानी खुदावंद आलम चाह रहा है कि मोहम्मद के बाद अली का जो कॉन्सेप्ट है इमामत का वो तुम्हारे जहन में बैठ जाए। यानी हर महीने तवज्जो रखिएगा, जब चांद देखोगे तो दुआ के लिए हाथ उठाओगे। ये चांद का देखना तुम्हें बता रहा है कि देखो जाहिरी चांद को देखकर सिर्फ दुआ करके ख़त्म मत कर देना, बल्कि वो जो हकीकी चांद हमने अली को करार दिया है उसकी इमामत और विलायत में साबित ख़त्म होने की दुआ करते रहना। इस तरीके से खुदावंद आलम ने बताया है। अब अगर जाहिरी रिवायात को हटा दिया जाए, जाहिरी आयात को ले जाए, तो मैंने कहा माई का किसी माई का लाल भी नहीं बता सकता कि जैतून और तीन समरात कौन है, दूरी सीना समरात कौन है, ये मकतब अहले बैत बताएंगे। अब आइए रिवायत की तरफ कि ये जो 12 महीने मुराद लिए गए हैं, तो वह जो रखिएगा इससे क्या मुराद है, यहूदियों की यहाँ और अरबों की यहाँ, क्योंकि रिवायत में है कि ये अरब क्या करते थे, ये इनका हज जो है वो गर्मियों में ना आए, अपने महीनों की तादाद को बढ़ा लेते थे। हर महीने मसलन हर साल आपकी खिदमत दर को 10 दिन का फ़र्क आ जाता है, तो पूरे एक महीने का डिफरेंस आता था, तो ये हेर फेर करते थे और हेर फेर की वजह से जो हज का मौसम आता था उसको चाहते थे कि वो ठंडे मौसम में आए। तो खुदा को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। अगली आयत जो है, इसके बाद दो आयतें मुसलसल इसी मौजू पर हैं सूरह तौबा में, इन नसीहा ज़्यादतन, ये जो तुम ताखीर कर रहे हो अपनी तरफ से, हलाल को हराम, हराम को हलाल, हराल कर रहे हो, ये बात जायज़ नहीं है। और खुदा ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम एक छोटे से मसले के लिए जो है इतनी पाबिशारी कर रहे हो, इतना जोर लगा रहे हो कि खुदा के हलाल और हराम को बदल रहे हो। इंशाल्लाह मैं उसको अर्ज करूँगा। ये इस आयत का बैकग्राउंड है। वहाँ पर खुदा ने कहा कि खुदा के 12 महीने हैं और 12 महीने फिक्स हैं खुदा की बारगाह में, कब से, जब से ज़मीन और आसमान खल्क हुए हैं। और देखो इन महीनों में अपने ऊपर जो हराम महीने में क्या ना करना, जुल्म ना करना। अब ये गुफ्तगू थी। अब आइए मैं रिवायत, जो बहुत तूलानी रिवायत है, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो रिवायत क्या है, बिहारुल अनवार में रिवायत मौजूद है और अल्लामा नुमानी ने अपनी किताब अलगैबा में भी लिखा है। दाऊद रिकी छठे इमाम के सहाबी हैं, इमाम के पास आए, इमाम के पास पहुँचे तो इमाम ने कहा कि दाऊद रिकी ये बताओ कि तुम्हें इस दफ़े तुमने आने में बड़ी देर की। यदि इमाम भी अपने शिया का इंतज़ार करता है, इमाम भी अपने सहाबी का, अपने शागिर्द का इंतज़ार करता है। कहा कि मौला काम थे। फिर फरमाया कि हमारे इलाके में हज़रत ज़ैद ने मसलन क़याम किया है और वो कहते हैं कि मुझे कुरान का इल्म है। हज़रत ज़ैद शहीद के बारे में दो किस्म की रवायात मिलती हैं, तवज्जो रखिएगा, कुछ मुजम्मत में हैं और कुछ उनकी तईद में हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो हमें मिलती है मुस्तनद वो हज़रत ज़ैद की तईद में है। क्योंकि एक लोगों का अकीदा यह है, खुसूसन कैसानिया फ़िरका, जो ये कहता था हज़रत ज़ैद ने इमामत का ऐलान किया था, लेकिन हज़रत ज़ैद ने इमामत का ऐलान नहीं किया था, वो उनके बेटे ने अपने बाप के लिए कहा कि मेरा बाप इमाम था। उसमें तफसील है, मैं कई जगह से गुफ्तगू कर चुका हूँ, यहाँ पे बयान करना ज़रूरी नहीं है। हज़रत ज़ैद, इन्होंने कहा मैंने वहाँ पे देखा हज़रत ज़ैद जो है उन्होंने क़याम किया है कूफे में और वो मसलन मसलन कहते हैं कि मुझे इल्म है। अब इमाम ने जो है गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद फरमाया कि इमाम ने अपने ग़ुलाम को बुलाया, मेहरान समा बिन मेहरान को कहा इधर आओ, एक खुरमा लेकर आओ, खजूर। इमाम ने खजूर मंगाई, खजूर खाई आपने, उसकी जो गुठली थी वो इमाम ने वहीं बैठे बैठे ज़मीन में बो दी। जैसे ही बोई उसके कुछ सेकंड्स के बाद एक कोपल निकली, एक छोटा सा पौधा निकला और देखते ही देखते आनन फानन वो एक दरख्त में तब्दील हो गया। देखिए एजाज इमामत क्या है, एजाज इमामत यह है कि अगर मूसा का असा, तवज्जो रखिएगा, अजहा बन सकता है तो मेरे इमाम के हाथ का बोया वो बीज दरख्त भी बन सकता है। अब क्या है, इमाम ने खुरमा खाया, बीज बो दिया, बीज आनन फानन दरख्त बन गया और उसमें फल आ गए, उसमें से एक कच्चा फल यानी खजूर इमाम ने तोड़ा, उसे खोला, घुटली के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है जी, बारीक से कवर होता है, उसे इमाम ने निकाला, सफ़ेद से रंग का हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है। अब उस पर क्या लिखा था, इमाम ने मुझे दिया, इमाम कह रहे हैं यानी रावी कह रहा है कि मुझे दिया इमाम ने, कहा पढ़ो इसे क्या लिखा है। अब वो कहता है कि वहाँ पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, दो सतरें लिखी थी, दो सतरें थे, पहली सतर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के ला इलाहा अल्लाह की से वो कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल है। और उसके बाद कुरान की यही आयत लिखी थी, क्या लिखी थी, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक السماوات والارض। उसके बाद फरमाया और इनमें चार हराम महीने हैं, देखो इन हराम महीनों में अपने को जुल्म मत करना, यहाँ तक आयत लिखी थी। इमाम ने कहा तुम्हें मालूम है कि ये आयत कब से लिखी हुई है, तवज्जो रखिएगा। अब कौन, इल्म लदुन्नी रखने वाला जिसके पास इल्मुल किताब है, वो बता रहा है कि ये आयत कब से लिखी हुई, ये सतरे कब से लिखी हुई हैं। इमाम ने कहा हजरत आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ने ये दो सतरे लिख दी है। तवज्जो की आपने, 2000 साल का। और फिर क्या लिखा है, फला तज़लमु फीहिन्न अनफुसकुम, देखो अपने ज़ुल्म मत करना। उसके बाद इमाम ने फरमाया यानी क्यों, किस में जुल्म न करना। फिर इमाम ने एक एक इमाम का नाम लिया, बारहवें इमाम तक, अली मुर्तदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम सादिक, इमाम मूसा कादिर, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम अस्करी और इमाम आखिरुज़्ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फ़र्जहु शरीफ। और फिर फरमाया बाकियतुल्लाह, आखिरी इमाम को क्या कहा, अल्लाह का बाकी रखा हुआ, अल्लाह का महफूज रखा हुआ, अल्लाह का बचा हुआ, तवज्जो रखे। फिर इमाम ने कहा तुझे मालूम है ये कब से लिखा है, कहा कि मौला अल्लाह बेहतर जानता है या उसका रसूल बेहतर जानता है। इमाम ने कहा आदम की खिलकत से 2000 साल कबल ये अल्लाह ने तहरीर लिख दी थी, इमाम का इल्म बता रहा है, तवज्जो रखिएगा। अब पता चला कि ये 12 महीने कि जिनमें 4 महीने हराम के हैं, तवज्जो रखिएगा ये कौन से, एक और रिवायत पेश कर रहा हूँ, ये 4 हराम महीने कौन से, मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और ये दलील है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर, तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा कि मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मतालिब आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुने हों। एक दफ़ा मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अगर पानी का इंतज़ाम हो गया हो तो भिजवा दीजिए। ग़ैबत उमनमली मौजूद है, अबू हमजा सोमाली 5वें इमाम के शागिर्द हैं, 3 इमामों का ज़माना दर किया है, अबू हमजा सोमाली। इमाम सज्जाद की दुआ है सहरी में पढ़ी जाती है, वो इन्हीं को तालीम दी है इमाम ने, अबू हमजा की दुआ है अबू हमजा के नाम से। अब वहाँ से तवील रिवायत है, उसको मैं नकल कर रहा हूँ। कौन तो इन अभी जाफ़र, मैं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था, लोग मौजूद थे, जब चले गए तो मैंने इमाम ने कहा काल अली या अबा हमजा, अबू हमजा से इमाम ने कहा कि अल महदूम अल्लज़ी ला तब्दील लहु इंदल क़याम अल क़ाइम। देखो जब अइम्मा राज देना चाहते थे तो जो नामहरम होते थे उनको उड़ जाने देते थे, ताकि राज जो हैं अहम न्यूज़ जो हैं, गुड न्यूज़, अहम न्यूज़, सेंसिटिव न्यूज़, वो अपने शीयों को दे। हर कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हर कोई समझ नहीं सकता, वही समझ सकता है जो जानता है ये जो कह रहा है अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के इल्म के मुताबिक कह रहा है। इसलिए जब सब चले गए इमाम के, या अबा हमजा अल महदूम अल्लज़ी ला तब्दील लहू, ए अबू हमजा याद रखो वो चीज़ कि जिसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं वो क्या है, वो इमाम ज़माना का क़याम है। कौन कह रहा है, 5वें इमाम अपने ज़माने से कह रहे हैं, तवज्जो रखिएगा। उसके बाद फरमाते हैं फमन शक्का फीमा अकुलो, जो जो कुछ मैं मोहम्मद बाकर कह रहा हूँ अगर किसी को शक है, लक़ी अल्लाह सुबहानहू वह हुआ बेही काफिरुन वलहु जाहिद, जिसको शक हो کہ امام کا قیام ہونے والا ہے، امام کا ظہور ہونے والا ہے، اگر وہ شک کرے تو وہ کافر ہے اور خدا سے جنگ کرنے والا ہے. یعنی کتنا امام زمانہ کے لیے کتنا واضح، پانچویں امام بارہویں امام کے بارے میں، اور بارہویں امام کے بارے میں نہیں ان کے ظہور کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب تقریباً 1150 سال سے زیادہ تو امام کی غیبت کو ہو گیا ہے، توجہ رکھے گا، اور پھر پانچویں امام تک کا زمانہ ایڈ کر لیجئے تو کتنا ہو جائے گا، یہ تو 1250 سال سے زیادہ ایک عرصہ بن جائے گا، توجہ رکھے گا. تو امام کہہ رہے ہیں جس نے شک کیا کہ مولا امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے وہ کافر ہوگا، خدا کا انکار کرنے والا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ خدا سے جنگ کرنے والا ہوگا. اس کے بعد فرمائے دیکھیں یہ نقطہ، ثم قال بی انت و امی المسمى باسمی المکنی بکنیتی، وہ جو بارہواں امام ہوگا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
جزاک اللہ. کیونکہ
امام زمانہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر، توجہ رکھے گا. ویسے تو ابو القاسم ہے رسول اللہ کے نام پر، اور کنیت جو ہے رسول اللہ کی کنیت پر ہے، لیکن ایک کنیت امام کی کیا ہے؟ پانچواں امام کہہ رہے ہیں اس کی کنیت میری کنیت اور اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. اس کے بعد فرمایا بی ابی من یملا عدلن وقسطہ، میرے باپ ان پہ فدا ہو جائیں. کس بار؟ امام زمانہ پر. پانچویں امام کہہ رہے ہیں میرے والد ان پہ فدا ہوں جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب دیکھیں کس طریقے سے امام بیان کر رہا ہے آخری زمانے کے امام کے لیے. یعنی ہمیں توجہ کے ساتھ ان احادیث کو سننا چاہیے. مجھے پتا ہے بہت سے ذہن میں ہوگا مجلس ایسی ہوگی، نعرے لگ جائیں گے، لگ جائیں گے. میرے ذہن میں تھا فضائلی نکات تھے کہ میں جا کے پہنچ، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ موضوع ایسا ہے اس پہ بہت کم گفتگو کی گئی ہے تاکہ امام زمانہ کی ولایت کا اور امامت کا حق ادا ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پھر فرمایا اے ابو جعفر فمن ادرکہ، جس نے امام کا زمانہ پا لیا یعنی امام کے ظہور کو دیکھ لیا، فلم یسلم لہو، اور تسلیم نہیں ہوا. توجہ رکھیے، تسلیم یعنی بالکل مولا جو کہہ رہے ہو درست کرو، میں بالکل تیار ہوں، ریڈی ہوں، نہ چوں نہ چرا، نہ وائے نہ سوال نہ کچھ نہیں. تسلیم ہونا کیا ہے؟ بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ جیسے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے. ومن ادرک ولم یسلم لہ، اس کے سامنے تسلیم نہ ہو، اس کی امامت و ولایت کو تسلیم نہ کرے، فما سلم لمحمد ولی، تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے محمد اور علی کو قبول نہ کیا. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام علی کی جو ولایت ہے بعین ہی وہی ولایت امام کے پاس ہے. اگر امام علی کا اقرار واجب ہے اسی طریقے سے امام زمانہ کا اقرار واجب ہے. امام علی امام اول ہے، امام زمانہ امام دوازدہم ہے. اگر وہ معصوم ہے یہ معصوم ہے، وہ واجب الاطاعت ہے یہ واجب الاطاعت، وہ نور ہے یہ نور ہے، وہ ہادی ہے یہ ہادی ہے، وہ مفسر ہے یہ مفسر ہے. لہذا فمن ادرکو، جس نے در کیا امام کا زمانہ لیکن تسلیم نہیں ہوا. مولا کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کیوں کر رہے ہیں؟ دیر سے کیوں آئے؟ جلدی کیوں آ گئے؟ والا سمجھ میں نہیں آ رہا، کل آ جاؤں گا غسل شہادت کو کر لوں. جی اب بہانے بازی شروع ہو جائے گی نا، مولا غسل شہادت کر کے آ رہا ہوں آپ چلیے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کہتی تھی موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائے جڑ دیں، ہم تو یہاں بیٹھے. ہماری عادت کیا ہے؟ مولا ہم واٹس اپ گروپ بنائیں گے، مولا ہم آپ کو سی این این پر اور یوٹیوب پر لائیو دیکھیں گے، اور آپ کو کیا کر کے یہ دکھائیں گے معذرت، لائک لائک کا مطلب کیا؟ یہ ٹھینگے دکھائیں گے معذرت کے ساتھ، مولا ہم آپ کو لائک دکھائیں گے. مولا کو ہمارے لائکوں کی ضرورت نہیں ہے، مولا یہ نہیں تھے. مولا چاہتے ہیں ایسے لوگ تو تاریخ میں بہت تھے جو کہتے تھے گھوڑا لے لو مولا، تلوار لے لو. مولا نے کہا نہ، تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے تلوار کی، اگر تو نصرت کرنا چاہتا ہے تو خود میدان میں آ جا. بالکل ضرور بھیجے محمد و آل محمد. ایسے بہت سے تھے، ایک پہنچا ہے مولا، مولا علی جہاد، مولا علی قیام، مولا علی تلوار. مولا نے کہا اچھا ایسا کرو کل آ جانا، اس نے کہا او اب تو کل تو دمادم مسقلندر کو مولا نے حکم دے دی، جا رہا بڑا خوش خوش. مولا نے کہا یہ جو سر کے بال ہیں یہ ذرا اس طرح پھڑوا کے آنا. ارے مولا یہ کہ جان حاضر ہے. چلا گیا گھر پہنچا، بی بی سے کہا، زوجہ سے کہا، بس مولا نے اب تو جی علی علی کرا دیا ہے، اب تو حیدر حیدر ہو گئے دمادم مسقلندر. اور کل مولا نے بلایا ادھر تلوار کو میں جی سیکل کر لوں. کہا کہ لیکن مولا نے کہا ہے کہ یہ سر کے بال کٹوا کے آنا، اب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، توجہ رکھیے گا. تو بیوی نے کہا ارے آپ گنجے ہو جائیں گے، ان لوگ مجھے گنجے کی بیوی کہیں گے، سر منڈے کی بیوی. آپ ایسا کریں کہ سر پہ کپڑا باندھ لیں. اب شیعہ تو تھا، جان مولا کا محب تھا، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کپڑے کے پیچھے سے مولا حقیقت کو دیکھ سکتا ہے. صرف مولا نہیں، مولا کی تلوار بھی، توجہ ہے، مولا کی تلوار بھی رکتی تھی چلتی رہت الحریر میں. یہی تو کہا تھا مالک احسن، مولا اتنے میں نے مارے اتنے مارے. مولا نے کہا ٹھیک ہے مالک تم نے اتنے مارے ہوں گے، لیکن میں نے در حق بندہ دیکھ کے نہیں مارا، میں نے نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے. اب اس نے کہا کہ صحابہ باندھ لیتے ہیں، بیوی کے کہنے میں آ کے بیچارہ خواب صحابہ باندھ کے چلا گیا. اب یہ کھڑے میں مولا کے سامنے، جی مولا آئے. مولا نے کہا ذرا یہ صحابہ تو ہٹاؤ. اب صحابہ ہٹائے تو زلفیں جھلک پڑی، جی لٹے آ گئی سامنے. مولا نے کہا جب تم بال کی قربانی نہیں دے سکتے تو جان کی قربانی کیا دو گے؟ مل کے درود بھیجو محمد وال محمد. کہا کہ جس نے تسلیم نہیں کیا امام زمانہ کو، اس نے نہ محمد کو تسلیم کیا اور نہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. وقد حر، اور جس نے امام کو تسلیم نہیں کیا، امام کا انکار، امام پہ انگلی، امام پہ اعتراض، امام پہ کوسچن مار، امام کے بارے میں شک، یعنی عقیدہ متزلزل ہو گیا تمہارا، توجہ رکھے گا، گیا عقیدہ. اور پھر امام نے فرمایا جس نے شک کیا بارہویں کی امامت پر اور اس کے من اللہ ہونے پر، وقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس میں جنت حرام کر دی جائے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس نے شک کیا، توجہ رکھے گا. وہ بئس مثوى الظالمین، اور کیا ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے، توجہ رکھیے. پھر امام نے کہا کیا اس سے زیادہ واضح، روشن، بیان، نورانی، جلی کوئی دلیل ہے؟ اس آیہ قرآن سے زیادہ خدا کہہ رہے ہیں چار حرام مہینے ہیں، بارہ مہینے، توجہ رکھیے گا، بارہ مہینے انشاءاللہ. اب میں عرض کر رہا ہوں یہ بارہ مہینے سے کیا مراد ہے اور چار حرام مہینے کیا ہے. ضرور بھیجیے محمد وال محمد پر. اب امام نے کہا کہ کیونکہ روایت بہت طولانی ہے، صرف میں اس کا کچھ کا خلاصہ اور کچھ کا ترجمہ کچھ کا عربی لکھ کے لایا ہوں. اب امام نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ بارہ مہینے ہیں، لیکن اب میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو حرام مہینے ہیں یہ کون سے ہیں؟ فرمایا اس میں مولا علی مشتق ہے، ماخوذ ہے، نکالا گیا ہے اللہ کے نام علی سے، توجہ رکھیے گا. مولا علی کا نام مشتق ہے اللہ کے نام سے. اللہ کا نام کیا ہے؟ علی، اونچا. اسی لیے حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں؟ العلی الاعلی یقرئک السلام، اس علی اعلی نے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اے محمد اور آپ کی فیملی کو، آپ کے اہل بیت کو خدا نے سلام کہا ہے، توجہ رکھیے گا. مولا امام باقر فرما رہے ہیں علی کا نام، مولا علی کا نام، میرے جد میرے دادا علی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام سے مشتق ہے. جیسے محمد کا نام، رسول اللہ کا نام اللہ کے نام محمود سے مشتق ہے، توجہ رکھے گا. اب یہاں سے امام کیا ایسا ایسا راوی کو بتا رہے ہیں، دریا کھول رہے ہیں تاکہ ایک دم پریشان نہ ہو جائے، ایسا ایسا نام بتا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا امام نے کہ محمد کے بعد اب جو پہلا امام آئے گا وہ علی مرتضیٰ ہوں گے، دوسرا کون ہے گا حسن ہوں گے، تیسرا کون ہے گا حسین ہوں گے. ایک ایک کا نام امام نے لیا، اور یہاں تک کہ بارہ امام کے نام لیے امام نے. اور اس کے بعد فرمائیے یہ چار حرام مہینے کون سے ہیں؟ چار حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذیلحجہ، توجہ رکھیے گا. یہ چار مہینے مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. کیا حکمت ہے اس کی؟ نہیں معلوم. خدا کے یہاں کیا فلسفہ ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو کچھ بھی روایات سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم اسی کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کے علم پر یقین رکھتے ہیں آنکھ بند کر کے، جو اہل بیت کہہ دیں پھر ہمارا کام تسلیم ہونا ہے، سر کو جھکا دینا ہے کہ مولا آپ کا علم خدا کا علم ہے، آپ علم الہی کے تحت جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب امام نے کہا کہ یہ جو حرام مہینہ ہے اس سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، ایک مہینے سے مراد علی مرتضیٰ ہے، دوسرے سے مراد کون ہے، امام سجاد علی ابن الحسین، تیسرے حرام مہینے سے مراد کون ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا یعنی امام رضا، اور آخری جو چوتھا مہینہ حرام کا ہے اس سے مراد کون ہے، حضرت امام ہادی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، ملی درود بھیجے محمد والے۔ اب آپ دیکھیں 12 ائمہ میں سے 4 کے نام محمد ہیں، 4 کے نام علی ہیں، مولا کائنات امام سجاد علی ابن الحسین، امام رضا علی ابن موسیٰ رضا، اور 10th امام کون، امام علی النقی، علی بن محمد النقی الہادی علیہ السلام، 4 محمد اور 4 علی ہیں۔ ان 4 علی کی وجہ سے، ان 4 علی کو امام نے کہا یہ وہ حرام مہینے ہیں جن کو تشبیہ دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کیلکولیٹ کریں کہ مولا علی کو خلافت کون سے مہینے میں ملی، ذی الحجہ میں، ذی الحجہ حرام مہینے میں آ گیا۔ امام سجاد کو امامت کب ملی، محرم کی 10 تاریخ کو ملی، محرم آ گیا حرام مہینوں میں۔ اس کے بعد 8th امام کو امامت کب ملی، 25 رجب کو، جب ہمارے 7th امام کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح امام علی کو ذیقعدہ کے مہینے میں امامت ملی ہے، تو وہ جو رکھے گا، یعنی جتنے بھی یہ امام ہیں 4 علی والے، 4 علی کے نام والے، ان کو امامت جو ملی ان کن مہینوں میں ملی ہے، حرام مہینوں میں ملی ہے، توجہ رکھ۔ اب اس میں کیا راز ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، جو کچھ آیات اور روایات تک وہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ علماء سے سنا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ ابھی 4 مہینوں میں کیا مناسبت ہے ہم نہیں معلوم، لیکن ان 4 اماموں نے وہ کام کیا ہے، سارے اماموں نے اپنا کام کیا ہے، لیکن 4 اماموں نے در حقیقت اسلام کو تشیع کو جو حیات عطا کی ہے۔ بس یہ آخری چند دقائق ہیں کہ جس میں میں اپنے عرائض کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ 4 مہینے حرام کے ہیں، یعنی ان سے مراد کون کون ہیں، یعنی امام علی، امام سجاد، امام علی رضا 8th امام، اور 10th امام، ان کے نام علی سے شروع ہوتے ہیں۔ ان کو کہا کہ یہ 4 حرام مہینے، اب یہ جو محترم ہیں 4 مہینے، اس میں جنگ حرام ہے، دیت واجب ڈبل ہو جاتی ہے، اب اس کی حکمتیں میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، یہ ائمہ کون تھے؟ اچھا، عربوں نے کیا کیا کہ اپنے حج کے سیزن کو ٹھنڈے موسم میں لانے کے لیے 30 دن کے فرق سے آگے پیچھے کیا، تو خدا نے ان کی شدید مذمت کی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو تم اپنی طرف سے آگے پیچھے کر رہے ہو نا، یہ درست بات نہیں ہے، یہ زیادہ کرنا کفر ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمون عاما، تم اپنی مرضی سے جو ہے آگے کرتے پیچھے کرتے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہو، لیواتوا عدت ما حرم اللہ، تاکہ اپنی مرضی سے اللہ کی جو کاؤنٹنگ ہے، اللہ نے جو سیکوینس بنائی ہوئی ہے اس کو بگاڑ ڈالو۔ یہ ان کے اعمال ہیں جو ان کے سامنے زینت دے دی گئے ہیں، اور یہ گمراہ ہیں۔ پھر اگلی آیت کیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے زمین میں نکلو تو تم زمین میں بیٹھ جاتے، اللہ کی زمین، اللہ کے لیے نکلو تو تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو، کیا تم اللہ کی اس نافرمانی کے نتیجے میں چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا مل جائے، تم راضی ہو جاؤ، جبکہ ایسی بات نہیں، دنیا کا حصہ آخرت میں بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، کتنے دن زندہ رہو گے تم، کتنے دن سر پہ چھ، کتنے دن کھاؤ گے پیو گے، کتنے دن نافرمانی کرو گے، بہت کم ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں شدید عذاب کرے گا، شدید عذاب کرے گا، یعنی اگر تم ان مہینوں میں نہ نکلو اور اللہ کے قانون کی پیروی نہ کرو، اللہ نے کہا جنگ نہ کرو تم جنگ کرنے نکل چلو، اللہ نے کہا مثلا دوسرے مہینوں میں یہ کام کرو تم نہ کرو، تو اللہ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں کیا کرے گا، سخت ترین عذاب دے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ 4 ائمہ کہ جن کے نام علی، مولا کائنات، امام سجاد، امام علی رضا، اور امام علی نقی 10th امام، انہوں نے کیا کام کیا ہے، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے. رسول کے بعد مولا علی نے تشیع کی لائن کو واضح کیا ہے. ملنے نہیں دیا خلیفہ میں, سقیفہ میں مولا علی نے کہا گیا کہ کتاب اللہ اور سیرت شیخین کے مطابق عمل کرے. مولا علی کہنے کتاب اللہ, سنت رسول اور علم لدنی, اس کو مولانا کا اپنے اجتہاد اپنے علم لدنی کے مطابق نہیں کی. جس کو علماء نے یا ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے اسلام کی ابتدا بھی لا سے ہوئی ہے, تشیع کی ابتدا بھی لا سے ہوئی ہے. نہیں سر, نہیں کروں گا. 25 سال علی کو پیچھے کر دیا گیا. معلوم ہے مولا کائنات کو اس لا اس نہیں کی قیمت کتنی سنگین ہے. جناب زہر پہ چلتا ہوا دروازہ گرے گا, محسن شہید ہوگا, کتنا پیچھے کر دیا جائے گا. 40 سالوں تک مجھ پر لان تان کی جائے گی, صحابیت کے دم بھرنے والے مجھ پر لان تان کریں گے, میرے خلاف جنگ کی جائے گی, نیزے و قرآن اٹھائے جائیں گے, امت کو تقسیم کیا جائے گا, لیکن میں حق کو باطل, باطل کو حق نہیں ہونے دوں گا. توجہ رکھیے گا, مولا علی کو معلوم تھا. لہذا پہلا کام جو آپ نے مولا نے کیا ہے تشیع کی سرخ لکیر کو واضح کیا ہے, تشیع کے سرخ لائن کو واضح کیا ہے. تشیع مخلوط نہیں ہو سکتی سقیفی کے ساتھ, سقیفی نظام کے ساتھ مخلوط نہیں ہو سکتی, کوئی کتنا زور لگا لے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی مضبوط انداز سے مولا کائنات شہزادی کون ہیں, اور ہر وہ شخص جو مولا کے ساتھ ثابت قدم تھا وہ جمع رہا. 12 اصحاب بہت ثابت قدمی کے ساتھ گئے سقیفہ میں, جا کر ایک ایک حدیث 12 نے سنائی. سب لکھا ہے, سب تاریخ نے لکھا ہے کہ کون کون صحابی کہتا ہے کس کس نے کیا کیا حدیث سنائی سقیفہ میں جا کر. کہا کہ ہم بائت نہیں کرنے والے. وہ شخص کہ جو جب مکے ہجرت کر رہے تھے تو ایک ابو سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس نے رسول اللہ کو پکڑ لیا تھا, رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا, صرف اخلاق کی وجہ سے جنگوں میں شریک رہا. اور جب سقیفہ ہوا تو یہی عرائدہ اسلمی جو رسول کے ہاتھوں پہ اخلاق کی وجہ سے کیا ہوا تھا کھڑا ہو گیا, کہا کہ میں خلافہ کی بیعت نہیں کروں گا, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جس کا ہاتھ اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں بلند کیا تھا. ایسے افراد تھے, ایسے جمے ہوئے افراد تھے. تو ولایت کو ایسے افراد چاہیے کہ جو اپنی جان پہ کھیل جائیں مگر اپنے عقیدے سے 10 بار نومل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, سخت ترین قیمت امام نے ادا کی ہے. امام کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے, امام کی نسل کو منقطع کیا جا رہا ہے, توجہ رکھیے گا, لیکن مولا علی جمع ہوا ہے. پھر امام سجاد کس عالم میں امام بنے ہیں, انہیں پورے کنبے کو کاٹ ڈالا, مردوں کو ختم کر دیا, امام کے لاش کو پامال کر دیا. ایسے موقع پر ایک اور علی کی ضرورت ہے جو اس تشیع کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھائے, اس کو اس کے علم کو اونچا کرے. کیونکہ اکثر لوگوں خیال تھا کہ امام حسین کے بعد اگر کوئی امام ہوگا تو علی اکبر ہوں گے. ابن زیاد کا بھی یہ خیال تھا, عام لوگوں کا بھی یہ خیال تھا, یعنی کسی پہ تصور نہیں جا سکتا تھا. اب جس کو علم نہ ہو اہل بیت کی روایات کا وہ سمجھتا علی اکبر ہوگا. اس لیے ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے, کہا علی بن الحسین. کہا علی بن الحسین کو تو ہم نے قتل کر دیا علی اکبر کو. امام سجاد نے کہا وہ میرا بھائی تھا, میں علی بن الحسین ہوں, اور علی نام اتنا پسند تھا میرے بابا کو, فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوں تو سب کا نام علی رکھوں گا. یہ ہے علی دوستی, توجہ رکھیے گا. ہم کیا ہیں, کنجوس ہو جاتے ہیں, ارے بھائی چچی کے بیٹے نے علی نام رکھے ہم کیوں نام رکھیں. اور انہوں نے فریج بھی لیا تھا, آپ فریج نہ لیں. انہوں نے بچے کو اسکول میں داخل کرتا, آپ بچے کو اسکول میں داخل نہ کرائیں. جی یعنی اتنی اتنی چھوٹی باتوں میں اتنا گھٹن کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے. مولا حسین کہہ رہے ہیں 100 بیٹے ہوں گے 100 کا نام علی رکھوں گا, 100 بیٹیاں ہوں گی 100 کا نام فاطمہ رکھوں گا. یعنی میں یہ روایت مٹنے نہیں دوں گا, اولاد کے ذریعے سے علی و فاطمہ کا نام روشن رکھوں گا. یہ ہے. اس کے بعد امام سجاد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کارواں کو لے کے چلتے ہیں. تو ایک علی وہ ہے, اور صرف امام سجاد نہیں, امام سجاد کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ تربیت سازی ہے. توجہ رکھے گا, یہ 12 افراد جو مولا علی کے ساتھ جمع تھے, یا جناب زہرا کے ساتھ لوگ تھے, جا جتنے بھی تھے یہ سب تربیت یافتہ تھے، بغیر تربیت کے کوئی نہیں تھا. پتا تھا میسب کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا، عمار کو نہیں پتا تھا، ابو ذر کو نہیں پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن ولایت پہ ڈٹے ہوئے تربیت یافتہ تھے. تربیت نے ان کو اس مقام تک پہنچایا. امام سجاد کیا کرتے تھے، 20,000 غلاموں کو میرے مولا نے آزاد کیا، لیتے تھے، خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جاؤ. 20,000، ان 20,000 میں سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں. مدینے میں خوش سالی ہوئی، لوگ دعا کر رہے ہیں، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. راوی کہتا ہے میں کھڑا تھا، ایک راوی کہتا ہے میں کھڑا تھا ایک کونے میں، ایک نوجوان سیدھا سادہ سا سادے سے لباس میں، اس نے کہا خداوندہ یہ مخلوق دعا کر رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں بارش برسا دے. ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنے شروع ہو گئی، جیسی بارش تھی اس نے چلنا شروع کیا. اب راوی کہتے ہیں یہ کوئی ولی اللہ ہے، اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں مدینے میں، اتنے مسلمان قاری قرآن نماز عشاء پڑھنے والے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی دعا قبول ہوئی، یہ ولی اللہ ہے. کہہ رہے اس کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھا مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہ چوہدے امام امام سجاد کے گھر میں آیا، چلا گیا. پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ مولا میں آپ کے غلاموں کو خریدنا چاہتا ہوں. یہ غلام امام نے اپنے جتنے غلام تھے سب کو لے آیا. کہا کہ نہیں کوئی اور بھی ہے؟ امام نے کہا ایک اور جوان ہے جو تھوڑا سا بیمار ہے، اس کو لے کے آئیے. لے کے آئے، امام سجاد آ گیا. جی مولا. مولا نے کہا یہ تمہیں خریدنا چاہتے ہیں. پریشان ہو گیا، کہا اتنے غلام، اتنے اچھے اچھے غلام، ان کو چھوڑ کے مجھے کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے تجھے اس عالم میں دیکھا کہ تیری دعا سے بارش ہوئی ہے، اور میں تجھے خرید کر آزاد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تجھے خرید کر تیرا غلام بننا چاہتا ہوں. ایسے شاگرد تربیت، 20,000 ایسے شاگرد تربیت. اس نے ہاتھ اٹھائے، خداوندہ یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، اب تو نے پردہ ہٹا دیا ہے، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. دعا کی وہیں پر انتقال ہو گیا. اتنا پاکیزہ نفس کہ نام و نمود اور شہرت سے دور، وہیں ایسے 20,000 شاگرد تربیت کیے. توجہ رکھے گا تاکہ تشیع مضبوط ہو. امام سجاد نے ایسے کوئی کام نہیں کیا کہ امام سجاد صرف روتے رہے، ہمارے خیال میں آنسو بہاتے رہے. رونا مکتب ہے، گریہ مکتب ہے، عزاداری مکتب ہے تربیت کا، تاکہ امام زمانہ کے سپاہی تیار ہو سکے، تاکہ اس کی ولایت کا ساتھ دینے والے مستحکم ایمان والے میدان میں قائم رہ کر امام زمانہ کا ساتھ دے سکے. مل کے درود بھیجیے محمد علی محمد. پھر امام رضا کا، امام رضا وہ بھی علی ہیں، وہاں سے چلے ہیں مدینے سے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں خوشی سے نہیں جا رہا، میں زبردستی لے جایا جا رہا ہوں. 7 مرتبہ قبر رسول پر ودا کے لے گئے، ہر دفعہ گریہ کرتے ہوئے. جب بیوی بچے ودا ہونے لگے، کہا کہ مجھ پہ ایسے گریہ کرو جیسے آخری مرتبہ گریہ کیا جاتا ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. اس طریقے سے پھر جہاں جہاں امام گئے، وہاں پہ تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا. اصل جو مرکز تھا بنو امیہ کا، وہاں سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، شیعہ کا مرکز بنا دیا ایران کو. مشرق مرو کا علاقہ بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا، مامون رشید کے ہاتھ میں تھا، وہاں بیٹھا تھا. آیا تھا کہ امام کی کردار کشی کر سکے، کہ تو کوئی دنیا کے طالب تھے، ہم نے تھوڑی سی ان کو معذرت کے ساتھ حکومت کی آفر کی، انہوں نے لے لی. امام نے کہا مجھے معلوم ہے تو جو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں بھی بتاتا ہوں میں کس کا نمائندہ ہوں. جب امام آ گئے، ولی عہد قبول کر لی، اس شب پر نہ کسی کو عزل کروں گا، نصب کروں گا، کسی کار حکومت میں دخالت نہیں دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں لوگ متوجہ ہوئے، ارے بھائی یہ کیسا نائب ہے، یہ کیسا ولی عہد جو کسی حکومت کے کام میں دخل نہیں کرتا. اب سمجھ گئے کہ یہ چال تھی مامون رشید کی. اب کیا ہوا، اب وہاں پہ درگیری شروع ہوئی امین کے ساتھ. امام نے کہا تیری حکومت کو خطرہ ہے، جا بغداد، وہاں اپنی حکومت کو بچا. اب یہ ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آیا، یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا. اب مرو پورا امام رضا کے اختیار میں تھا، توجہ رکھیے گا، پورا مرکز بنا دیا امام رضا علیہ السلام نے. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں جہاں کتنے معصومین کی خبر ہے مدینے میں، توجہ رکھیے گا، لیکن وہاں پر شیعہ اذان بہت کم سننے کو ملتی ہے. اور جہاں شیعہ اذان نہیں تھی, بنو امیہ کا مرکز تھا, وہاں امام نے تشیع کا مرکز بنا دیا. آج پورے ایران میں علی بن ولی اللہ کی صداؤں کے ساتھ اذان گونجتی ہے. یہ حسین ابن علی جو اپنے ساتھ بچوں کو لے کے گئے تھے کوفہ, جناب زینب نے فتح کیا, شام کس نے فتح کیا؟ حسین کی تین سادہ بیٹی نے فتح کیا, تین سادہ سکینہ نے فتح کیا ہے. اس طریقے سے تربیت کے ذریعے سے. پھر آتے ہیں امام رضا, اپنے بھائی شاہ چراغ شیراز میں جو امام کے سگے بھائی ہیں, امام موسیٰ قادم کے بیٹے شاہ چراغ, ان کو خط لکھا, جہاں تک ہو سکے غلاموں کو خریدو, آزاد کرو, تربیت کرو. وہ خریدتے تھے, تربیت کرتے تھے, آزاد کرتے, تشیع کے پیغام کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچا. اور آخری امام امام ہادی. سب سے بڑا کام جو چھٹے امام نے شروع کیا تھا نیٹ ورکنگ کا. وہ پتہ تھا امام کو کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اب امام تک رسائی مشکل ہو جائے گی. کیا کیا امام نے؟ امام چھٹے امام نے وکلاء کا, وکیلوں کا, نائبوں کا, مرشدین کا سلسلہ شروع کیا. اب آپ بن تولی کو کہا مسجد میں بیٹھو, فلاں کو کہا فلاں جا کے بیٹھو, فلاں سے کہا فلاں شہر چلے جاؤ, تم میرے نمائندے ہو. اس طرح فقہا تربیت کیے. وہ سلسلہ امام دہم نے انتہائی مستحکم کر دیا, اتنا مستحکم کر دیا کہ اپنے نائب بنا کے بھیج دیے شہر رئی سے, یعنی تہران کے برابر میں شہر رئی ہے, وہاں سے شخص چلا امام کی زیارت کے لیے. چار پانچ مہینے پہنچا, سخت ترین سفر, صعوبتیں جو جانور کو ہوتی تھیں, سفر کر کے پہنچا امام کی خدمت میں, تقبل باب کیا, کہا کہ مولا سے بتاؤ شہر رئی صاحب کا موہب آیا ہے. امام نے خادم سے کہا جاؤ اس سے کہو کہ امام نہیں ملیں گے, اتنی دور سے آیا مولا, نہیں وہاں پہ ہمارا نمائندہ ہے. نمائندوں کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالی, اپنے نہیں ملے امام, چلے جاؤ واپس, اس کا حکم ہمارا حکم ہے, اس کا قول ہمارا قول ہے, توجہ رکھے گا. اور پھر امام نے لکھا کہ دیکھو جن کو میں نے نائب بنایا ہے اب میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا, اب زمانہ اتنا سخت آنے والا ہے گیارہویں امام کے بعد اور بارہویں امام کی غیبت کا کہ اب تمہاری رسائی جو ہے وہ ہم تک نہیں ہو سکے, ہمارے نمائندوں کی رسائی نہیں ہو سکے گی. لہذا عادت ڈلوائی امام نے کہ نائبوں کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو استوار کرو, اور یہی امام زمانہ نے کیا. غیبت کبرہ میں چار نائب اور غیبت صغرہ کے لیے صفات دے کے گئے کہ تم میں سے جو فقہا ان صفات کے مالک ہیں ان کی تقلید کرو, جو اس صفت کے مالک ہیں وہ تمہارے ولی فقی ہیں, وہ حاکم شرع ہیں. اور امام زمانہ نے خط لکھ دیا کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ, یہ فقہا میری طرف سے تم پہ حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم سب پہ حجت ہوں. یہ ہے امام کا, یہ ہے چار علی کہ جنہوں نے در حقیقت بارہ میں سے سب نے اپنے اپنے کام کیے, لیکن چار علیوں نے در حقیقت تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے. بس عزیزانِ کرام, آپ کی زحمت تمام کی, یہ خالصتاً یہ 36ویں آیت بارہویں امام سے متعلق. اگر کسی کو روایات کا علم نہ ہو, کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا یہ روایت امام زمانہ کے لیے, لیکن کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جس کا علم اللہ کا علم ہے, جس کا نور اللہ کا نور ہے, جس کا قول اللہ کا قول ہے, جس کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ بارہ مہینے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے مشخص ہے. بارہ سے مراد بارہ ائمہ ہیں. چار جو مہینے محترم ہیں اس کی وجہ امام نے بیان کی, وہ چار علی ہیں. پہلے امام علی, دوسرے امام سجاد, تیسرے امام رضا اور چوتھے امام علی النبی علیہ السلام. انہوں نے مضبوط کیا ہے آنے والے زمانے کے لیے تشیع کو. یاد رکھیے گا, آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں, امام زمانہ کا استقبال بغیر تربیت کے ممکن نہیں ہے. یہ چار امام کی سیرت میں نے بتائی آپ کو, سب نے تربیت کی ہے. امام سجاد نے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی اور غم ہوگا, سختی ہوگی؟ ماؤں بہنوں کے ساتھ دربار و بازار میں جانا ایک عام انسان تصور نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کے محرم سے چادر چھین لے
اس کا گلی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، بازار میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ امام جو غیور ہو، اللہ کی غیرت کا نمائندہ ہو، اس امام نے تربیت کی، امام علی نے تربیت کی، امام رضا نے تربیت کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا استقبال کریں تو بغیر تربیت کے ناممکن ہے. اور تربیت کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک مجلس اور ایک میلاد. یہاں تربیت کا موقع ہے، اہل بیت کے تعلیمات کو پہنچائیں، اہل بیت کے نور کو پہنچائیں، اہل بیت کے حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں کہ اہل بیت نے اس طریقے سے تربیت کی. بغیر تربیت کے نہیں، جو تربیت یافتہ ہوگا وہ امام کے ساتھ جمع رہے گا. کچھ لوگ تو پہلے ہی مرحلے میں جی کوالیفائی ہی نہیں کر سکیں گے. جب امام ظہور کے لیے آواز دیں گے، اے اہل دنیا میرا ظہور ہو گیا، انا امام القائم، میں امام قائم اثنا عشر بارہواں امام ہوں، پانچ ندائیں آئیں گی، انا سمسام المنتقم، میں برندہ تلوار ہوں جو بدلہ لے گی. اس کے بعد فرمایا کہ تین مصائب امام حسین کے، پانچ نداؤں میں سے دو اپنے بارے میں، تین امام کے بارے میں. اس کے جواب میں شیطان و دجال آواز بلند کریں گی گمراہ کرنے کے لیے. بہت سے لوگ تو وہیں پر ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے شیطان کی آواز امام کی ہے. تربیت جس میں نہیں ہوگی وہ امام کی آواز نہیں پہچان سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، میری مجلس خشک ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ موضوع اتنا سنجیدہ تھا کہ جس کو میں نے کہا شاید آپ کی سماعت سے نہ گزرا ہو، شاید نہ گزرا ہو، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزانی گرامی کہ تربیت کریں مجالس کے ذریعے سے، محافل کے ذریعے تربیت کریں. ابھی ایام اعضا ختم ہوں گے، ایام اعضا ختم ہوتے ہیں، مودت ختم نہیں ہوتی. الوداع یا حسین کہنا بے وقوفی ہے، حسین کو کوئی الوداع کہ یعنی دیٹس آل دی اینڈ تمام ہلاکت. کوئی کہہ دے حسین خدا حافظ، بس تو مر گیا، تو ختم ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا اگر تو نے کہا حسین خدا حافظ. ایام اعضا ختم ہوتے ہیں، حسین سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. ایام اعضا ختم ہوتے ہیں، مودت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. فرش حدا ہٹا کر فرش ولا بچھایا جاتا ہے. بس تو تربیت کریں، اہل بیت سے متمسک ہوں، اہل بیت کے روایات کے ذریعے سے، فقہ اور علماء کے ذریعے سے. عزیزان گرامی، ایام سوگواری ہیں. دو شہادتیں، تین شہادتیں بولتی ہیں، اٹھائیس سفر رسول اللہ کی رحلت، ایک روایت کے مطابق شہادت امام حسن مشتبہ کی شہادت، 29 سفر یعنی کل کا دن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، اور بعض تاریخوں کے مطابق، ابھی تاریخ معتبر ہے یا نہیں، یہ وہ زمانہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جناب محسن کو شہید کیا گیا. بہرحال یہ علمی ڈبیٹ ہے، اس میں بارے بولنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ مہینہ جو ہے، یہ تین مہینے جب ایام اعضا ختم ہوتے تھے معمولاً ایران اور عراق میں، جہاں پر ہمارے ائمہ کے مزارات ہیں، 30 سفر کو سوگ بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہمارے آبا اجداد نے کہا کہ 8 ربیع الاول تک سوگ رکھا جائے، 8ویں امام کے بعد، پھر 9ویں امام سے ہم ایام جشن کا آغاز کریں گے. جو 9ویں کا دن ہوتا ہے امام کی عید شجاع، عید زہرا ہوتی ہے، اور امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن ہوتا ہے، امام کی امامت کا پہلا دن ہوتا ہے. تو آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدی لکھے مولا علی کے لیے، وہ کہتے تھے شیوں ادھر آؤ. دیکھو جو کبوتر پالتے ہیں نا، جب کبوتر لے کے آتے ہیں تو کچھ دن کے لیے ان کے پروں کو باندھ دیتے ہیں، پھر ان کو دانہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد کچھ دن بعد پالنے کے بعد جب وہ کبوتر ہل جاتا ہے، ان کے پروں کو کھول دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جب کبوتر کو کھول دیتے ہیں تو اڑتا ہے، لیکن کیا وہ دانے کی وجہ سے دوبارہ آ جاتا ہے. یعنی جس کو انسیت ہو جاتی ہے وہ اڑتا ضرور ہے، لیکن واپس لوٹ کے وہیں آتا ہے. انہوں نے کہا ان ایام اعضا میں حسین نے تمہارے پروں کو باندھا ہوا تھا، تمہیں غذا دے رہے تھے، تمہیں رزق دے رہے تھے، کبھی آنکھوں کا رزق دیا، کبھی ماتم کا رزق دیا، کبھی حدیث قصہ کا رزق دیا، کبھی مجلس کا رزق دیا، کبھی ماتم کا رزق دیا، کبھی کسی اور انداز سے محبت مودت اہل بیت کا رزق دیا. اب دیکھو حسین نے تمہارے پر کھول دیے ہیں، اب تمہارا امتحان ہے کہ حسین کو در کو چھوڑ کے جاتے ہو یا واپس حسین کے در پہ آتے ہو. یہ امتحان ہے، ایام اعضا ختم ہو رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم حسین سے کتنا قریب ہوئے. بس اللہ تعالیٰ آپ کی زحمت تمام کی، خدا ان نوجوانوں کی عزا کو، انجمن کی عزا، انجمن جوانان علی اصغر کی عزا کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے سال جب تک ہم زندہ رہے اس عزا سے، اس درد سے، اس ولایت سے، اس محبت سے وابستہ رہے، اور خدا موت دے تو اسی در پہ موت دے، اسی ولایت پہ موت دے، اور ثابت قدم رکھے ہمیں امام کی نصرت کے لیے، ولایت کی نصرت کے لیے، امامت کی نصرت کے لیے. بس عزاداروں، یہ وہ ایام ہے. ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین ایک ذاکر کے خواب میں آئے. امام نے کہا کہ کیا تو ہمارے مصائب نہیں پڑھتا؟ اس سے کہا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. مولا نے کہا تجھے پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ مولا آپ بتائیے. مولا نے کہا کہ ہمارے مسائل وہ ہیں کہ جب باپ کے گلے میں رسی باندھ کر مسجد لے جایا جا رہا تھا اور ماں کو گلی میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، کوئی لات مار رہا تھا، کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا، کوئی نئی تلوار کے نیام سے وار کر رہا تھا میری ماں کے بازو پر. ہم بیچ میں تھے کہ بابا کو بچائیں کہ ماں کو بچائیں. اللہ اکبر. شاید یہی موقع تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا تھا کہ ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے جناب زہرا نے کہا تھا بیٹا حسن جو گلی میں دیکھا ہے وہ علی کو مت بتانا، اس لیے کہ علی کے پاس مصائب بہت ہیں. عزاداروں پتہ ہے علی کو دو مصیبت، دو مصائب کا علم کب ہوا؟ ایک وقت وہ تھا کہ جب غسل دے رہے تھے، ایک وقت وہ تھا جب کفن دے رہے تھے. یہ جو امام حسن نے خون کی الٹی کی ہے یہ صرف زہر کی وجہ سے نہیں تھی، یہ وہ ماں پہ جو ہاتھ اٹھایا گیا تھا مدینے کی گلیوں میں، یہ خون جگر پیا تھا میرے مولا نے. یہی وجہ تھی امام حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. کوئی کہتا تھا مولا یہ چھوٹا راستہ ہے یہاں سے آ جائیے، امام کہتے تھے نہیں، جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، ارے لئی میری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے. علامہ مجلس نے لکھا ہے جناب زہرا آخر وقت تک، آخر وقت تک ایک دوپٹہ باندھا کرتی تھی اپنے سر پر، شدید درد تھا معصبت راسے، اتنا شدید درد تھا کہ آپ مسلسل دوپٹہ باندھتی تھی. تو کسی نے پوچھا آخر وجہ کیا تھی؟ کہا کہ لعین نے ہاتھ اٹھایا تھا زہرا مرضیہ کی عصمت پر، ارے گوشوارہ کان میں ٹوٹ گیا تھا. اللہ اکبر. مولا کو کب پتا چلا؟ زن و شوہر کا رابطہ دیکھیں، ابھی ایام فاطمیہ نہیں آئے مگر فاطمہ زہرا کے مسائل کا آغاز ہو گیا. جماعت الاول جماعت الثانی میں آئیں گے نا، لیکن یہ عجیب ہے مسائل زہرا حسن و حسین علی اور رسول سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی غم ان سے جدا نہیں ہے. بی بی یہی تو کہتی ہیں سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیا، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں زہرا پہ پڑی، اگر روز روشن پہ پڑتی سیارات میں تبدیل ہو جاتے. بس عزادہ کب پتہ چلا میرے مولا کو؟ اس وقت پتہ چلا جب غسل دے رہے تھے، جب ہاتھ پہرا تو پہلو شکستہ تھا، سر پہ آب رکھے، سر پہ دیوار پر سر رکھا، کہا اے زہرا تیری ٹوٹی ہوئی پتلیاں. اللہ اکبر. کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے نہیں بتایا. اور کب پتہ چلا؟ کہ جب کفن دے رہے تھے، کفن دیتے دیتے جب نیل زدہ بازو میں نگاہ پڑی تو علی کو پتہ چلا. اللہ اکبر. بس عزاداروں، بس ایک دفعہ زہرا کے دروازے پر آگ لائی گئی ہے، امت رونے نہیں دے رہی، رونے میں پہرا ہے، سسکیوں پہ پہرا ہے، بیت الحزن پہ پہرا ہے، جن پہ پہرا ہے کہ نہ روئیں، رات پہ پہرا ہے کہ نہ روئیں. بس عزاداروں زہرا روتے روتے دنیا سے گزر گئی. ایک دفعہ آگ لگائی گئی، آگ کا جلنا تھا، ابو الحسن کو بھیج دو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا اچھا چلو اعلی بھائی جی، ارے کیا تو میرے گھر پہ حملہ کرے گا؟ جس پہ اللہ کا رسول چھ مہینے تک آگے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پڑھا کرتا تھا. بس عزاداروں علامہ بحر العلوم کہتے ہیں زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو تو اس کیل سے پوچھو جو دروازے میں لگی تھی، دروازے کو آگ لگی، دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی آگ لگ میں جل
پھیل گئی, وہ کیل شروع ہو گئی. جب ایک دفعہ لہی نے پیر مارا وہ دروازہ زہرا کے اوپر گرا, ارے درو دیوار کے درمیان بند نبی کو کچل دیا, ارے وہ کیل زہرا کے سینے میں اتر گئی. بس یہ موقع تھا کہ فضا کو آواز دی, فضا خود ہی نہیں, فضا مجھے تھام, میرا محسن شہید ہو گیا, عزادار میں یہاں سے کربلا لے جانا چاہتا ہوں. ارے زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا, میں کہوں بی بی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا, یہ کربلا کی تیاری ہے. آج مدینے میں جلتا ہوا دروازہ, ارے کل کربلا میں خیام کو آگ لگے. بی بی آج محسن کی شہادت دیکھ رہی ہو, ارے کربلا میں ششماہ علی اصغر کی شہادت ہوگی جسے نوک کے نیزہ پہ بلند کیا جائے گا. بی بی آج ماں پہ ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھا, مگر کربلا میں اطفال حسینی پہ ہاتھ اٹھا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَا ذَمَّ حُسَيْنٌ.